बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیات 20-22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیا میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے، مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں، تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل، دوسرے جھوٹ۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ جو شخص راہ خدا میں ایک درہم بھی خرچ کرے گا تو پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں 700 نیکیاں لکھے گا، اور دنیا سے ہر شخص کا وہی حصہ ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ ہوائی حملوں میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ زمینی جنگ میں اسرائیلی فوجیوں کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ دمشق میں صہیونی فوج کے دہشت گردانہ حملے میں شہید جنرل سید رضی موسوی کی تشییع جنازہ میں لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف مزید 12 مقدمات دائر، جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت اور حملوں میں اب تک 21,110 فلسطینی شہید اور 25,243 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے اپنے پے در پے حملوں میں 200 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور 325 سے زائد کو زخمی کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مشرقی خان یونس میں مان اور افسان کے علاقے سے 4 اور جبالیہ کیمپ میں ایک مکان سے 20 فلسطینی شہدا کی لاشیں ملبے سے نکالی گئیں۔ جمعرات کو النصیرات کیمپ میں رہائشی مکانات پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے علاقے دیر البلا میں المشاعلہ کے علاقے میں ایک کار پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں 7 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر الجزیرہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ غزہ کے غلاف اور ناہل اوز اور کیسو فیم علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ نائل اوبس کے علاقے پر میزائلوں اور راکٹوں سے جوابی حملہ کیا گیا، جہاں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں اور فلسطینیوں نے صہیونی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے شمال میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک مرکاوا ٹینک اور چار بلڈوزروں کو تباہ کر دیا گیا۔ صہیونی فوج نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ غزہ کی زمینی جنگ میں اس کے تین مزید فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کی سار میگو لان بٹالین کا 22 سالہ فوجی بنہاش توبول جنوبی غزہ میں، 24 سالہ فوجی نیریا زکس مرکزی غزہ میں ہلاک ہوا، اور ان دونوں فوجیوں کا تعلق ریزرو فورس سے تھا۔ صہیونی فوج نے اپنے بیان میں ہلاک ہونے والے تیسرے فوجی کے بارے میں کہا ہے کہ 32 سالہ دیویر ڈیوڈ فیما مرکزی غزہ میں ہلاک ہوا ہے اور وہ 158 بٹالین کا ڈپٹی کمانڈر تھا۔ صہیونی فوج نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ اس کے تین دیگر فوجی غزہ جنگ میں سخت زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے سرکاری بیان کے مطابق زمینی حملے شروع ہونے کے بعد سے اب تک 173 صہیونی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے اب تک ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ البتہ صہیونی حکومت کے ذریعے خبروں میں شدید سینسر کے پیش نظر ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو صہیونی ذرائع ابلاغ میں بتائی جا رہی ہے۔ غزہ میں تحریک حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو ڈھونڈ نکالنا اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ غزہ میں صہیونی حکومت کی فوج کو داخل ہوئے کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور وہ غزہ میں حماس کے سربراہ کو تلاش کرنے کی کوششوں میں ناکام رہی ہے، تاہم اس نے اب دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فوجیوں کو یحییٰ السنوار کا گھر مل گیا ہے، لیکن گھر میں صرف ڈول اور جوتے ملے ہیں۔ غزہ میں تحریک حماس کے سربراہ کو تلاش کرنے میں صہیونی فوج کی ناتوانی و ناکامی ایسی حالت میں سامنے آ رہی ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے تحریک حماس کے سربراہ کے گھر کو محاصرے میں لے لیا ہے۔ صہیونی حکومت جو اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے کئی ہفتے سے غزہ میں اپنی زمینی فوج اتار چکی ہے، اب تک اپنا ایک قیدی بھی آزاد نہیں کرا سکی ہے۔ صہیونی حکومت کے کون ٹی وی نے اپنی ایک رپورٹ میں خبر دی ہے کہ تل ابیب جلد ہی اپنے فوجی غزہ سے باہر نکال لے گی، تاہم اپنے فضائی حملے اور بمباری جاری رکھے گی۔ میدان جنگ میں صہیونی فوج کو ہونے والے بھاری جانی نقصانات اور غزہ کے عوام کے خلاف غاصب صہیونی فوجیوں کی کامیابیوں کے سلسلے میں صہیونی حکام کے ڈیگوئن پر اعتراض و تنقیدوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم سے لے کر وزیر جنگ تک اور چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر فوج کے ترجمان تک سبھی صہیونیوں کو حماس کو تباہ کرنے اور قیدیوں کو رہا کرانے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر انہیں استقامت کے ہاتھوں کاری ضربیں لگ رہی ہیں اور بھاری نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے۔ صہیونی اخبار ید اوت ہارنوت نے فوج کی جانب سے غزہ کی جنگ میں غلط حکمت عملی اختیار کیے جانے کے اعتراف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حزب اللہ اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتا طے پانے کی امید ظاہر کی ہے۔ صہیونی اخبار یدعوت ہارنوت نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل آئندہ چند دنوں میں قطر کی وساطت سے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتا طے کیے جانے سے متعلق فلسطین کی تحریک حماس کے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ اس اخبار نے لکھا ہے کہ تاہم اسرائیل میں اس طرح کے کسی سمجھوتے سے متعلق فلسطین کی تحریک حماس کی جانب سے کسی مثبت جواب کی امید نہیں کی جا رہی ہے، جبکہ تل ابیب کا خیال ہے کہ تحریک حماس پر فوجی دباؤ ڈال کر ہی اس سے مثبت جواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ تحریک حماس نے بارہا تاکید کی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ غزہ کے اہم شہریوں کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ روکے بغیر قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ عراق کی اسلامی استقامت نے جمعرات کو جنوبی مقبوضہ فلسطین کے ایک علاقے میں صہیونی فوج کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی مقبوضہ فلسطین کی الباد صہیونی کالونی میں صہیونی فوجی ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں صہیونی میڈیا نے جنوبی مقبوضہ جولان میں ایک عمارت پر خود کش ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے غزہ کے عوام کی حمایت اور فلسطینی بچوں اور خواتین کے قتل عام کے جواب میں بدھ کو بھی شمال مشرقی اربیل میں صہیونی حکومت کے ایک جاسوسی مرکز کو بھی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے غزہ کا محاصرہ جاری رہنے کی صورت میں صہیونی دشمن کے خلاف حملے تیز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بحیرہ احمر میں جنگ کی صورتحال پیدا کرنے کے نتائج کو درک کرنا ہوگا۔ یمن کی مسلح افواج کے پانچویں ڈویژن کے کمانڈروں نے اپنی ایک نشست میں علاقے کی ہنگامی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کمانڈروں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بحیرہ احمر میں جنگ جیسی صورتحال پیدا کرنے کے نتائج کی بابت خبردار کیا اور اعلان کیا کہ فلسطینیوں کی حمایت میں یمن کا موقف مکمل واضح ہے اور اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یمن کے فوجی کمانڈروں نے اعلان کیا کہ یمن کی مسلح افواج صہیونی دشمن کے حامی ملکوں کو بحیرہ احمر سے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ اٹھانے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی اور اس آبی علاقے میں فلسطینیوں کے دشمنوں کو یمنی افواج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ میں فلسطین کے حامیوں نے امریکہ کے وزیر جنگ اور قومی سلامتی کے مشیر کی رہائش گاہوں کے سامنے اجتماع کیا اور فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی، جبکہ لندن اور کیوبا کے عوام نے بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ امریکہ میں جنگ مخالف ایک گروہ نے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے خلاف احتجاج کے طور پر امریکہ کے وزیر جنگ اور قومی سلامتی کے مشیر کی رہائش گاہوں کے سامنے اجتماع کیا، جبکہ لندن اور کیوبا کے عوام نے بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ ورجینیا میں امریکی وزیر جنگ کے گھر کے سامنے جنگی تباہ کاریوں کے لیے نئے سال کی عید نہیں ہے کہ عنوان سے اجتماع ہوا، جبکہ مظاہرین نے فلسطین کی آزادی اور غزہ میں انسانیت جنگی جرائم جاری رہے انسانیت کے خلاف جنگی جرائم جاری رکھنے کے لیے صہیونی حکومت کی مدد و حمایت بند کیے جانے جیسے نعرے لگائے۔ اسی طرح نئے عیسوی سال کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان کی رہائش گاہ کے سامنے بھی لوگوں نے اجتماع کیا۔ امریکی پولیس نے نیو یارک کی سڑکوں پر احتجاج کرنے والے کئی مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا۔ دوسری جانب فلسطین کے حامیوں نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر احتجاج جاری رکھتے ہوئے مشرقی لندن میں ایک بار پھر مظاہرہ کیا اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ تہران کے امام حسین اسکوائر پر شام میں صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے ایران کے کمانڈر جنرل سید رضی موسوی کے جلوس جنازہ میں حکام اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جمعرات کی صبح تہران میں شام میں ایران کے سینئر فوجی مبصر شہید جنرل سید رضی موسوی کی تشییع جنازہ میں ایران کے اعلی سول و فوجی حکام اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس سے قبل مسجد المقدس میں حرم امام علی رضا علیہ السلام میں ان کی میت کو طواف کرایا گیا۔ تہران میں جلوس جنازہ میں شریک عوام نے اپنے ہاتھوں میں شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید جنرل رضی موسوی اور مدافعین حرم کے دیگر شہدا کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور وہ اللہ اکبر، لبیک یا حسین، اسرائیل مرد آباد، صہیونیزم مرد آباد اور ہمارا نعرہ ہے یا حسین یا حسین اور شہادت ہمارے لیے باعث فخر ہے جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ راولپنڈی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت کے ڈیوٹی مجسٹریٹ سید جہانگیر علی نے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں شاہ محمود قریشی نے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ بلند کر کے جج کو دکھائے۔ شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ پیمرا سے ریکارڈ منگوا لیں، میں 9 مئی کو راولپنڈی میں نہیں کراچی میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ آغا خان اسپتال میں تھیں جن کے پاس میں موجود تھا۔ دوران سماعت مجسٹریٹ نے شاہ محمود قریشی کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا۔ اس درمیان 7 تھانوں کے ایس ایچ اوز بھی عدالت میں پہنچ گئے اور تمام ایس ایچ اوز نے شاہ محمود قریشی کی مزید 12 مقدمات میں گرفتاری ڈالتے ہوئے انہیں جی ایچ کیو، آرمی میوزیم حملہ، حساس ادارہ دفتر حملہ، میٹرو بس اسٹیشن حملہ اور دیگر مقدمات میں ملزم نامزد کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ مانگ لیا۔ تاہم عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل پر فوری حکم امتناع کے لیے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سائفر کیس سے متعلق ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کے خلاف عمران خان کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ آئندہ سماعت پر سائفر ٹرائل سے متعلق تمام ضروری دستاویزات جمع کرائی جائیں۔ سائفر کیس میں یہ سماعت 12 دسمبر کے آرڈر کے خلاف درخواست پر ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی حیدری صاحب، غزہ کے نہتھے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کا وحشیانہ حملہ مسلسل جاری ہے اور آج بھی دیر البلا اور خان یونس میں صہیونیوں کے حملے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو صہیونی حکومت کی جاریت ہے اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور آج جو ہے وہ 28 دسمبر ہے، 7 اکتوبر سے یہ واقعات شروع ہوئے ہیں، تو ابھی چند روز بعد جو ہے یعنی 3 مہینے ہو جائیں گے، اور کل بھی جو ہے تقریباً کوئی 200 جو ہے وہ فلسطینی اس میں شہید ہوئے تھے صہیونی جاریت میں، اور 325 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ اس طرح جو ہے اب تک یعنی 7 اکتوبر سے لے کر آج تک جو ہے وہ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی جاری جاریت میں 21,110 فلسطینی شہید اور 55,243 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے جو ہے وہ تقریباً 60% بچے اور خواتین ہیں۔ حسین اختر، یہ تو شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے، جبکہ ابھی بھی جو ہے 7-8 ہزار کے قریب جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور بہت سے زخمیوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ایندھن کی کمی ہے، ہسپتالوں میں ادویات کی کمی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور حتیٰ ہسپتال بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے کہ صہیونی جاریت میں کئی جو ہے وہ ہسپتال جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور سردی کا سیزن بھی ہے، اور غزہ کا محاصرہ بھی بدستور جاری ہے، نیچے زمینی محاصرہ ہے اور اوپر سے جو ہے وہ فضائی حملے جو ہے وہ جاری ہیں، تو یہ صورتحال ہے غزہ کے حوالے سے۔ لیکن اس میں جو وہ ایک اہم نقطہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ استقامتی محاذ الحمدللہ جو ہے اس کے کی جو وہ کاروائیاں ہیں وہ بدستور جاری ہیں، اور اسرائیلی فوجیوں کو ناکوں چبے چنے جو ہے چبوا دیے ہیں، اور ایک جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً کوئی 500 کے قریب جو ہے وہ صہیونی فوجی اب تک جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور کئی تعداد میں وہ زخمی ہیں۔ لیکن ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو غزہ جنگ سے آنے والے ایک صہیونی فوجی کی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہے، بلکہ اب تک جو ہے وہ کوئی 3,000 جو ہے وہ اسرائیلی فوجی اس غزہ کی جنگ میں سے جو الاقصی طوفان الاقصی آپریشن ہے اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور تقریباً 11,000 جو ہے وہ اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت نازک بتائی جاتی ہے، کئی نابینا ہو چکے ہیں، کئی اپاہج ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو غاصب صہیونی وزیر اعظم ہے بنیامین نتنیاہو، اس کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ جاری رہے گی، اور حماس کو اور استقامتی محاذ کو چاہیے کہ جتنے بھی وہ صہیونی اسرائیلی قیدی ہیں انہیں بلا قید و شرط جو ہے یعنی غیر مشروع طور پر آزاد کرے، لیکن حماس اور استقامتی محاذ کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صورت ہم انہیں آزاد نہیں کریں گے۔ حماس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوتی، جب تک جو ہے وہ غزہ سے اسرائیل کے ٹینک واپس نہیں جاتے، اس وقت تک ہم جو ہے اسرائیلی اور صہیونی فوجیوں کو جو ہے وہ آزاد نہیں کریں گے۔ تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو صہیونی اخبار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ جو ہے وہ 2024 میں جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے، اور جو ایک اور صہیونی اخبار ہے یدیوت اہرنوت، اس نے یہ کہا ہے کہ امکان قوی یہ ہے یعنی کہ 2024 میں حزب اللہ اور صہیونی حکومت کے فوجیوں کے مابین جو جنگ چھڑ جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے کافی امکانات زیادہ ہیں، اور ہم دیکھتے بھی یہ ہیں کہ جب سے جو ہے غزہ پر جاریت شروع ہوئی ہے صہیونی حکومت کی، تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ استقامتی محاذ میں جو ہے ایک نیا تحرک پیدا ہوا ہے، اور اسرائیل پر مختلف علاقوں سے جو ہے مختلف جگہوں سے وہ حملے جاری ہیں، اور خود جو ہے اسرائیلی وزیر جنگ نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ 6-7 جو علاقے ہیں وہاں سے جو ہے ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ نام لیا ہے کہ عراق سے، شام سے، لبنان سے اور یمن سے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں, تو استقامتی محاذ نے یہ تہیہ کر لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی طور اسرائیلی جارحیت کے جو جارحیت ہے اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ دندان شکن جو ہے ہم جواب دیں گے. اور ابھی تک انہوں نے اپنے قول و عمل سے بھی یہ بتا دیا ہے کہ استقامتی محاذ جو ہے وہ سیسہ پلائی دیوار کی مانند جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ اپنے موقع پر قائم ہے, اور اسرائیل کو اینٹ کا جواب پتھر سے وہ دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے ابھی تک کوئی بھی جو ہے اسرائیل کا مقصد اس میں وہ حاصل نہیں کر سکے ہیں, اور ابھی تک جو ہے انہیں ناکامی ہوئی, حتیٰ کہ ابھی 3 ماہ ہونے کو ہیں اور اسرائیلی جو وزیراعظم ہے اس کے خلاف جو ہے مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں, اور خود صہیونی حکام کے اندر جو ہے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. صہیونی حکام کا یہ کہنا ہے کہ جنگ میں ہم سے اسٹریٹجی جو ہے وہ غلطیاں ہوئی ہیں جس کا خمیازہ جو ہے ہم وہ بھگت رہے ہیں, اور اسی لیے جو ہے صہیونی وزیراعظم سے جو ہے اسرائیلی عوام جو ہے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگ کی آگ میں صہیونی وزیراعظم کی جو ہے وہ غلط پالیسی کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل اس وقت جو ہے وہ جل رہا ہے, صہیونی فوجیوں کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ آرام و سکون نہیں ہے, حتیٰ جو ہے صہیونی جو وہاں پہ آباد کار تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے ہمارے لیے یہ امن کی جگہ نہیں ہے اور وہ وہاں سے جو ہے وہ فرار ہو رہے ہیں. جی حسین
جی, حیدری صاحب, شام میں صہیونیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے ایرانی کمانڈر جنرل سید رضی موسوی کی آج آخری رسومات ادا کی گئی اور نماز جنازہ جو ہے رہبر انقلاب اسلامی کے اقتدار میں ہوا, جس میں کافی مومنین کثیر تعداد مومنین نے شرکت کی. تو کیا شہید موسوی قط غزہ میں صہیونی حکومت کی سخت شرکت کی وجہ سے کیا گیا ہے؟
دیکھیں,
جبکہ ایران نے بھی کہا کہ ہم اس کا حملہ ضرور لیں گے, کیا کہیں گے؟
دیکھیں, شہید رضی کا جو قتل ہوا ہے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ صہیونی حکومت نے اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اسے شہید کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس میں ناکام رہے. ایک جانب صہیونی حکومت نے غزہ پر چڑھائی کی اور دوسری جانب اسے وہاں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر جو ہے صہیونی حکومت کی اب یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو ہے جنگ کے رخ کو کسی اور طرف موڑ دیں.
جی,
اس میں بھی ابھی تک اسے جو ہے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. ایران کے جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے واضح اور واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ شہید سید رضی موسوی کا جو ہے کہ خون کا انتقام ہم ضرور لیں گے, اور اسرائیل کو جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا, اسرائیلی حکام کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور آج آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو جلوس جنازہ میں لوگوں نے شرکت کی, اور جس طریقے سے جو ہے تشییع جنازے میں لوگوں نے شرکت کی, جس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ نعرے لگائے گئے امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف, اور استقامتی محاذ کے حق میں, اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے جو ہے نماز جنازہ بھی ان کی پڑھائی, اور پھر انہیں جو ہے وہ امام زادہ صالح جو امام رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں تجریش میں, انہیں وہاں پہ جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا. دیکھیں, سید جو رضی موسوی ہیں انقلاب کے حوالے سے, اور وہ جو ہے پاسبان حرم کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے کافی کاوشیں ہیں, کافی خدمات ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ بھی کہ جو شہید قاسم سلیمانی ہیں ان کے جو ہے وہ اچھے دوست تھے اور ہم رزم تھے, اور کافی انہوں نے ایک جگہ ہو کر اکٹھے ہو کر انہوں نے جدوجہد بھی کی تھی. اور صہیونی حکومت کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ استقامتی محاذ کے حوالے سے یا اپنے حقوق کے حوالے سے بات کر رہا ہو یا وہ جو ہے جدوجہد کر رہا ہو, تو صہیونی حکومت, صہیونی حکام اور اس طرح جو ہے موساد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے, اور یہی کام انہوں نے جو ہے وہ سعید رضی کے ساتھ بھی کیا, اور انہیں جو ہے دمشق میں زینبیہ میں ان کے گھر پہ جو ہے انہوں نے 3 جو ہے وہ میزائل داغے, اور ان کا گھر جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکا, اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ وہیں پہ شہید ہوئے. لیکن آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ شہید کا راستہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. جو شہید ہے اس نے اپنے خون سے جو ہے وہ آبیاری کی ہے, ایک نئی جدوجہد جو ہے نئی نسل میں جو ہے وہ شروع ہوگی, اور انشاءاللہ جو ہے وہ دور نہیں کہ جب صہیونی حکومت کی جو ہے وہ صفائی ہستی سے اٹھ کر اس کا جو ہے صفایا ہو جائے گا، اس لیے کہ ظلم جتنی بھی آپ زیادہ کریں گے اس کے خلاف جو ہے استقامت کا محاذ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوطر ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے بھی اچھی طرح دیکھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ صہیونی جارحیت کا فلسطینی جو ہے پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے تھے، لیکن آج وہ دور آ چکا ہے کہ صہیونی جارحیت کا جو ہے وہ راکٹوں سے اور میزائلوں سے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں، اور صہیونی حکومت کی تاریخ میں جو ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک تنظیم یعنی حماس ایک تنظیم ہے وہ جو ہے گزشتہ جو ہے 3 ماہ سے جو ہے وہ اسرائیل کی جارحیت کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے، اور ابھی تک نہ فقط اسرائیل کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ واضح طور پر اسرائیل کی شکست ہوئی ہے، اس لیے کہ اسرائیل اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا تھا اور اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم 6 دن کے اندر جو ہے غزہ پر کنٹرول حاصل کر لیں گے اور حماس کو تہس نہس کر دیں گے، لیکن اسرائیل جو ہے اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہوا۔ جی
بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام احمد کی دعائی میں
اتنا تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامنے لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام کلام نور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے
کلام نور
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے کو سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ واقعہ کی 20 سے 26 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاکہ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عید كأمثال اللؤلؤ المكنود جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے اور ان پرندوں کا گوشت جن کی انہیں خواہش ہوگی اور کشادہ چشم حوریں ہوں گی جیسے سربستہ ہوتی. یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا. وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں, صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا. سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ لوگ قیامت کے دن تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے, مقربین, سعادت مند اور بدبخت. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مقربین بارگاہ الہی پر خداوند عالم کی جانب سے کیا کیا لطف و کرم ہوں گے. اب یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں, اہل بہشت کی جسمانی لذتوں کی کوئی حد اور اندازہ نہیں ہے, اور جب بھی وہ جس چیز کا ارادہ کریں گے بغیر کسی محدودیت اور تاخیر کے فوراً ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اسی طرح سے ہر طرح کے کھانے, انواع و اقسام کے پھل, ہر طرح کے حلال جانوروں خصوصاً پرندوں کے لذیذ گوشت ان کے اختیار میں ہوں گے. بالخصوص جنسی لذات کے حوالے سے پروردگار عالم انہیں خوبصورت بیویاں عطا کرے گا جو صدف میں موتی کی طرح سفید و پاکیزہ ہوں گی, جنہیں کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. یہ ان لوگوں کی ہم نشین ہوں گی تاکہ ان کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کریں اور اپنا مونس و ہمدم قرار دیں. دنیا کی رسم و رواج کے مطابق عام طور پر عیش و نوش اور مستی کی محفلیں اور نشستیں گناہ اور بےہودہ امور کے ہمراہ ہوتی ہیں, لیکن اہل بہشت کی پرشکوہ محفلیں اور نشستیں خوبصورت و پسندیدہ اور محبت آمیز کلمات سے سرشار ہوں گی, اور آپس میں ان کی بات چیت ایک دوسرے کے سکون و اطمینان اور زیادہ سے زیادہ محبت کا باعث ہوں گی.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل بہشت کے لیے وہاں ہر طرح کی خوشی و شادمانی اور کامیابی کے اسباب موجود ہوں گے, اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق بہشت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے. وہ عورتیں اہل بہشت میں سے ہیں جو خوبصورتی کے ساتھ عفیفہ اور پاک دامن ہوں گی اور اپنی خوبصورتیوں کو نامحرموں کی نظروں سے محفوظ رکھیں گی. بہشت سلامتی و سکون کا گھر ہے, وہاں پر دوسروں کو اذیت و آزار پہنچانے کے اسباب نہیں ہوں گے, اور اہل بہشت اپنی زبانوں پر نیک اور پسندیدہ باتوں کے علاوہ کچھ بھی جاری نہیں کریں گے. سامعین, آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 27 سے 40 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے.
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
اور داہنی طرف والے اصحاب, کیا کہنا ان اصحاب یمین کا, بے کانٹے کی بیر, لدے گتھے ہوئے کیلے, پھیلے ہوئے سائے, جھرنے سے گرتے ہوئے پانی, کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی, اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے. بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نت نئی بنایا ہے، یہ کنواریاں اور آپس میں ہم جولیاں ہوں گی۔ یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہیں، جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے۔ مقربین بارگاہ الہی کے بعد کہ جو جنت کی سب سے برترین جگہ پر ہوں گے، اصحاب یمین کا مرحلہ ہے کہ جو قرآن کریم کی دوسری آیات کی بنا پر ان افراد میں سے ہوں گے جن کے اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، اور قیامت میں یہ ان کے سعادت مند ہونے کی علامت ہے۔ یہ گروہ بھی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں طرح طرح کی لذتوں اور خوشی و شادمانی سے بہرہ مند ہوں گے۔ مختلف اقسام کے پیڑ پودے کہ جن کے پھلوں سے بھی استفادہ ہوتا ہے اور ان کے سائے سے بھی، اور ان پودوں کے کانٹے انہیں کسی بھی طرح کی اذیت نہیں پہنچاتے۔ ان درختوں کے قریب میں جنگل، آبشار اور چشمے جاری ہیں جو ان باغات کی لطافت، تراوت اور خوبصورتیوں میں چار چاند لگا دیتے ہیں، اور انواع و اقسام کے پھل اور دوسری چیزیں وجود میں لاتے ہیں۔ دنیا میں موجودہ گھریلو نظام قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے میاں اور بیوی، والدین اور بچوں کے درمیان موجود آپسی رابطے بھی ختم ہو جائیں گے، اور سب کے سب قیامت میں حاضر ہوں گے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے نہایت ہی خوبصورت اور باکمال بیویوں کو پیدا کیا ہے جو ان کی مونس و ہمدم ہوں گی اور اپنے شوہروں کی تمام ضروریات کو پورا کریں گی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطری طور پر دنیا کی تمام نعمتیں آفات و نقصانات سے بھرپور ہوتی ہیں، لیکن بہشت کی نعمتوں میں ذرہ برابر نقص اور نقصانات کا شائبہ تک نہیں پایا جائے گا۔ جنت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی جو دائمی اور ان کی دسترس میں ہوں گی، اور زمان و مکان کے اعتبار سے کسی بھی طرح کی کوئی محدودیت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہونے والی اکثر شادیوں میں بے شمار مشکلیں اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مسئلہ اس قدر سنگین ہو جاتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، لیکن بہشتی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ایک دوسرے کے موافق و مناسب ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ عشق و محبت سے سرشار زندگی بسر کریں گی، اور ان کے درمیان کبھی بھی اختلافات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ سعادت تک رسائی صرف گزشتہ افراد کے جنہوں نے پیغمبران الہی اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو درک کیا ہے انہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے تمام ادوار میں انسانوں کے سعادت مند ہونے کی راہیں کھلی ہوئی تھی، اور موجودہ اور آنے والے زمانوں میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہونے والوں کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں۔
اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوبا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو اماں
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت عزیز سامعین اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں مغربی بنگال میں بی جے پی کا ہندوتوا اور ٹی ایم سی کا بنگالی شناخت پر پھر اصرار کانگریس عام انتخابات میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے لیے تیار راہل گاندھی کا بجرنگ پونیا کے گاؤں کا دورہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اپنی بھارت جوڑو یاترا کے دوسرے مرحلے کا آغاز 14 جنوری کو منی پور سے کریں گے پونچھ سانحے کے بعد وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا دورہ کشمیر فوج کو سخت ہدایات جاری کی نیز راجوری میں متاثرین سے ملاقات کی ایسی غلطی نہ کریں جس سے سر جھک جائے مرکزی حکومت مندروں کی نمائندہ نہیں ہے اور نہ مندر بنانا اور چلانا سرکار کا کام ہے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے میڈیا کو بھی نصیحت کی کہ وہ ملک کے مفاد کو مقدم رکھے سنہری مسجد معاملہ این ڈی ایم سی کو انہدام کے متعلق 2000 سے زائد مشورے موصول کانگریس کا راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت نیائے یاترا نکالنے کا فیصلہ سرکاری اسکیموں کے نام سے مودی حکومت کی تشہیر مہنگی پڑی مالیگاؤں کے اردو اسکولوں کے اساتذہ کا ناسک میں ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کے دفتر کے باہر دھرنا سرکاری احکامات کے باوجود اساتذہ اضافی تنخواہ سے محروم اب حکومت کو 1 گھنٹے کا بھی وقت نہیں دیں گے اور سامعین اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں جے ڈی یو کا دائرہ اور نتیش کمار کی مقبولیت میں اضافے سے بی جے پی پریشان ہے شرون کمار دھند کی وجہ سے کئی شہروں میں اسکول بند پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا کورونا کے ویرینٹ جے این فرسٹ کی دہشت دہلی میں بھی ملا مریض بدھ کو 529 نئے کووڈ کیسز درج ایودھیا جنکشن اب کہلائے گا ایودھیا دھام ریلوے نے پوری کی وزیر یوگی آدتیہ ناتھ کی مراد چنئی انڈین آئل پلانٹ میں زوردار دھماکہ ایک ملازم ہلاک ایک زخمی ایم فل ڈگری کی منظوری رد یو جی سی نے یونیورسٹیوں کو ایڈمیشن فوراً روکنے کا دیا حکم انصاف ضرور ملے گا جموں میں مردہ ملے 3 شہریوں کے کنبے سے راجناتھ سنگھ کی ملاقات تلنگانہ پرجا پالن اپلیکیشن فارم لانچ کانگریس حکومت انتخابی وعدے پورا کرنے کے لیے پرعزم دہلی کے سرکاری اسپتالوں میں دی جانے والی مرغی کی دوا بھی معیار پر پوری نہیں اتری سنگین سوال اٹھائے گئے مسلم لیگ جموں کشمیر پر یو اے پی اے کے تحت پابندی عائد امیت شاہ نے سوشل میڈیا پر دی جانکاری کڑاکے کی سردی نہ ہونے سے بہار میں تشویش گندم لیچی سمیت کئی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے آن لائن اخبار E18 کی سرخیاں۔ دہلی پہنچا کرونا کا نیا ویریئنٹ، دہشت میں لوگ، ملک میں اب تک 110 معاملات۔ دہلی سمیت پورے شمالی ہندوستان میں دھند کا الرٹ، بارش کے بعد پڑنے والی ہے کڑاکے کی ٹھنڈک۔ اور اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے کیس میں CCTV فوٹیج برآمد، NIA نے شروع کی جانچ۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ تو پہلے روزنامہ جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر۔ اسلام آباد کی سوچ مسئلہ، ان کی آنکھیں دیکھتی سمجھتی جاگتی سوچتی نہیں، سب چیزیں سیاستدانوں کو دکھائی دیتی ہیں۔ زرداری، شاہ محمود اٹیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار۔ عمران کے خلاف تشہ خانہ کیس، فوری سماعت کی صدا مسترد۔ مسلم لیگ نواز کی زیر قیادت اتحاد کی جیت متوقع، تحریک انصاف ہار جائے گی، اکنامک انٹیلیجنس یونٹ۔ 2023 دنیا کے امیر ترین خاندانوں کے لیے شاندار، ابو ظہبی کا حکمران خاندان سر فہرست۔ عدلیہ کو نیچا نہیں دکھایا گیا، انصاف تک رسائی میں آسانی ہوئی، پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ۔ نواز شریف اور مودی پاک بھارت تعلقات میں بہتری لا سکتے ہیں، عرب اخبار۔ ریٹرننگ افسر کوہاٹ کی مطلی پر الیکشن کمیشن سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ دنیا ہوش اڑا دینے والی رفتار سے بدل رہی ہے، برطانوی جریدے کا انکشاف۔ شاہ محمود کے ساتھ جو ہوا مہذب ملک میں نہیں ہونا چاہیے، عرفان صدیقی۔ ترسیلات زر اور درآمدات میں کمی، برآمدات میں اضافہ، رپورٹ۔ پاکستان کسٹم آپریشنل و قانونی امور میں تبدیلی کے لیے 16 ورکنگ گروپ تشکیل۔ بجلی کی قیمت میں 4.66 روپے فی یونٹ اضافے پر سماعت، نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آرٹیکلز اور مضامین کا غیر قانونی استعمال، نیو یارک ٹائمز نے ChatGPT اور مائیکروسافٹ پر اربوں ڈالرز ہرجانے کا کیا دعویٰ۔ پاکستان سے مذاکرات نہ ہوئے تو کشمیر کی حالت غزہ جیسی ہو سکتی ہے، فاروق عبداللہ۔ 96% سعودی شہری اسرائیل سے تعلقات کے خلاف ہیں، امریکی اخبار۔ والد کو اغوا کیا، ہمیں پتہ چلا، نئی FIR درج ہے، صاحبزادی شاہ محمود۔ بھارت نے پاکستان سے حافظ سعید کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو بھارت میں محتاط رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ 2023 میں عالمی بینکوں نے 60,000 سے زائد افراد کو ملازمتوں سے نکالا۔ بھارت خام تیل کی خریداری کے لیے امارات کو پہلی مرتبہ روپے میں ادائیگی۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کے لیے 10 نکاتی منشور کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، عمران خان کی سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا مسترد۔ خام مال بر وقت درآمد نہ کیا جا سکا، بلیک بیچنے پر سخت کارروائی ہوگی، صوبائی وزیر۔ جان بچانے والے ادویات کی قلت، قیمتوں میں کئی گنا اضافہ۔ شہر قائد کے اہم منصوبے K4 کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگنے سے بچ گیا۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار، جسارت کی سرخیاں۔ سندھ کا تجربہ کار صحافی ہریش کمار بھیک مانگنے پر مجبور۔ تاجی برادری کا پلیٹ فارم وزارت کامرس سے لائسنس یافتہ ہے سلیم قریشی۔ امریکہ کرونا کی JN1 قسم کا تیزی سے پھیلاؤ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، بانی PTI کی سائفر ٹرائل پر حکم امتناع۔ کاغذات چھیننا اور مظاہرین پر تشدد توجہ طلب مسئلہ ہے صدر مملکت۔ اور آخر میں روزنامہ جسارت کے اداریہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے جنگ کی قیمت تو اسرائیل کے سرپرست چکائیں گے۔ اخبار لکھتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ جنگ کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے، تاہم اسرائیلی افواج کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں، حماس کو ختم کرنے تک پوری طاقت سے جنگ جاری رکھی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان عذر گناہ بطرس گناہ کے مصداق ہے، کیونکہ اسرائیل خود ایک جبری ریاست ہے، وہ جنگ نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی۔ اسرائیل کے پاس مذاکرات کے لیے کوئی دلیل ہے نہ وزن ہے، کیونکہ جو ہی وہ مذاکرات پر راضی ہوا اسے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام اور جواز کو ثابت کرنا ہوگا، اور اسرائیل اور امریکہ یہ نہیں کر سکتے، بلکہ کرنا نہیں چاہتے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا ہے کہ جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے۔ دراصل امریکی صدر بائیڈن کو اپنی انتخابی مہم کے لیے دہشت گردوں کی تلاش تھی، تو انہوں نے اسرائیل کی مدد سے حماس کو منتخب کیا، اور حماس کے بہانے پوری شہری آبادی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دعوے کے برعکس اسرائیلی بمباری کی بھاری قیمت اس دنیا کو چکانا پڑے گی جو خاموش ہے۔ جو اسلامی ممالک خاموش ہیں، جو حکمراں اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ساری قیمت انہیں چکانا پڑے گی۔ لوگوں کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، لیکن اب جہاں جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں وہاں لوگ ایسے حکمرانوں کو مسترد کریں گے جو اسرائیل کے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ عوام ان سے اس جنگ کی قیمت وصول کرے گی۔ اسرائیل تو اتنی بڑی بڑی اسلامی افواج کے سامنے چند روز کی مار ہے، یہ بات تو حماس نے بھی ثابت کر دی۔ اور سامعین، آئیے بعض سرخیوں پر ایک نظر اور ڈالتے ہیں۔ جسارت کی سرخیاں، سندھ کا تجربہ کار صحافی بریش کمار بھیک مانگنے پر مجبور، چیف جسٹس نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم قومی خزانے میں منتقل کروا دی ہے، پی ٹی آئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ لیجیے اب آخر میں نشریات کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے، ایرانی مشاہیر۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی، تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب عاملی کی زندگی اور ان کے آثار و افکار کے بارے میں آرائز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں احمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رسمیہ فنون اور گھوڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے 1010 ہجری قمری میں احمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی اور علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ احمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی اور علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اس سفر میں ایک مدت تک مرف میں اس صوبے کے حاکم بکتش خان کے پاس ٹھہرے۔ طالب کو مرف میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعے اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور وہ ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت طالب کی عمر 25 برس تھی۔ طالب عاملی تقریباً 1016 ہجری قمری میں مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ طالب عاملی 1016 سے 1020 ہجری قمری یعنی تقریباً 4 سال تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں سرگرداں رہے کہ جس کی مدد و حمایت سے وہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ سکیں۔ اس کے لیے وہ مختلف شہروں میں گئے اور ہر شہر میں کچھ دن ٹھہرتے تھے اور اس شہر کے بزرگوں اور خاص طور پر ادیبوں اور شاعروں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان برسوں میں طالب عاملی کی زندگی ناکامی سے دوچار تھی۔ اور ان کے اشعار اور ہنر و فن ہندوستان کے بزرگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول نہ کرا سکے، اور اگر کوئی امیر یا بزرگ طالب کو اپنے پاس بلاتا بھی تھا تو وہاں پر طالب کا حسب منشا استقبال نہیں ہوتا تھا۔ طالب عاملی کو ہندوستان کا سفر کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ہندوستان کے درباری بزرگوں سے قربت کے لیے طالب کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے کانوں میں سندھ اور قندھار کے حاکم مرزا غازی بیگ ترخان کی شعر و سخن میں دلچسپی کا شہرہ سنائی دیا۔ چنانچہ طالب نے ان کی مدح میں اشعار کہے اور ان اشعار کو قندھار روانہ کر دیا۔ مرزا غازی ایک قابل شاعر اور فنکار تھے، اور وہ موسیقی کے آلات بجانے اور گانے میں ماہر تھے۔ مرزا غازی کی بارگاہ ہمیشہ ادب و فن کی حقیقی آماجگاہ تھی۔ قندھار میں بہت سے ایرانی شعرا، ادبا اور فنکار موجود تھے۔ مرزا غازی نے طالب کے اشعار کو پڑھنے اور ان کے احوال زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ان سے ملاقات میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی، اور ذاتی طور پر ایک دعوت نامہ ان کو بھیجا۔ طالب عاملی اس وقت آگرہ میں تھے، خط پاتے ہی قندھار کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب عاملی تقریباً 1 سال تک، یعنی 1020 ہجری قمری سے 1021 ہجری قمری تک، کہ جو مرزا غازی کی وفات کا سال بھی ہے، اس کے دربار میں رہائش پذیر تھے، اور مرزا غازی کی طالب پر خاص توجہ تھی۔ اگرچہ قندھار میں طالب کے قیام کی مدت بہت مختصر تھی، تاہم یہ دور ان کی شاعرانہ زندگی کا ایک درخشاں دور شمار ہوتا ہے۔ مرزا غازی کو ربیع الاول 1021 ہجری قمری میں ایک غلام نے مسموم کر دیا تھا، یا ایک قول کے مطابق گلا گھونٹ کر مار دیے گئے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی قندھار کی ادبی انجمن کا شیرازہ بکھر گیا، اور ایک بار پھر طالب کی دربدری کا آغاز ہو گیا، اور وہ آگرہ واپس لوٹ آئے اور شہر کے بزرگوں سے پشاور کے حاکم چین قلیچ خان کے لیے ایک سفارشی خط لیا اور اس کی حکومت کے مرکز میں گئے۔ چین قلیچ خان نے ان کا پرتپاق خیر مقدم کیا اور اپنا ہمدم بنا لیا۔ سفر و حضر میں ہمیشہ طالب کو وہ اپنے ہمراہ اور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ طالب عاملی کی زندگی کے اس دور کا ماحصل ان کے کچھ خوبصورت اشعار ہیں جو بطور یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ طالبان کی بدقسمتی کے چین قلیچ خان کو بھی ان کے قریبی ساتھیوں کی سازش کے نتیجے میں برطرف کر دیا گیا، اور وہ زمانے کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے انتقال کر گئے، اور اب ایک بار پھر طالب کی دربدری کا دور شروع ہو گیا اور وہ آگرہ لوٹ آئے۔ طالب نے شہر آگرہ کے ادبی حلقوں میں شرکت شروع کی، اور ایک مدت کے بعد وہ جہانگیر کے دربار میں دیانت خان نام کے ایک ایرانی بزرگ کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔ دیانت خان ہندوستان ہجرت کرنے والے ایرانی مہاجرین کے حامی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور ہندوستان کے بزرگوں سے واقف کرانے کا وسیلہ تھے۔ انہوں نے طالب سے آشنائی اور واقفیت اور شعر و سخن میں ان کی صلاحیت کو جاننے کے بعد ان میں بہت زیادہ دلچسپی لی، اور ان کو اپنے ہمراہ دارالحکومت کے بزرگوں کے پاس لے گئے، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان طالب کے اشعار کو مقبولیت حاصل ہو گئی، اور طالب کی شہرت اس حد تک ہو گئی کہ جہانگیر بادشاہ بھی ان سے ملنے کا مشتاق ہوا، اور شاہ کے حکم سے دیانت خان طالب کو اپنے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ عبداللہ خان فیروز جنگ ان ایرانیوں میں سے تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کی حکومت کے آخری ایام میں ہندوستان کا سفر کیا، اور جہانگیر اور اس کے بیٹے شاہ جہاں کے زمانے میں اپنی لیاقت و صلاحیت اور شجاعت کے اظہار کی بنا پر گجرات، بہار اور الہ آباد جیسی اہم ریاستوں میں حکمرانی کے لیے مقرر کیے گئے۔ انہوں نے ایرانی مہاجرین کی ایک فوج تشکیل دی تھی، اور ان کی حکومت کا مرکز ہمیشہ ہندوستان میں مقیم ایرانیوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ تھا۔ طالب گجرات میں ہر لحاظ سے بہت آرام اور آسائش میں تھے، لیکن وہ عبداللہ خان سے مصاحبت پر راضی اور مطمئن نہیں تھے۔ عبداللہ خان جنگجو آدمی تھا، اور اس نے شعر و ادب کی طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی طالب چاہتا تھا۔ اسی سبب سے باوجودے کے طالب کی رہائش کی مدت گجرات میں قندھار سے زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اس دوران جو اشعار کہے ہیں وہ قندھار میں ان کے کہے گئے اشعار سے بہت کم ہیں۔ طالب آمولی گجرات میں اپنی رہائش کے دوران اسی کوشش میں تھے کہ وہاں سے چلے جائیں، اور آخرکار وہ عبداللہ خان کے ساتھ گجرات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے کہ جو ایک فوجی ڈویژن کے ساتھ دکن کو فتح کرنے جا رہا تھا۔ وہ دکن کو فتح کرنے کے بعد عبداللہ خان کے لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے من پسند شہر لاہور چلے گئے، اور ایک مدت تک اس شہر میں گھومنے پھرنے اور بزرگان ادب سے ملاقاتوں کے بعد آگرہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جہانگیر بادشاہ کے دربار کے ایک نامور ایرانی حکیم صدر الدین سے، کہ جو حکیم مسیح الزمان کے نام سے مشہور تھے، درخواست کی کہ وہ ان کو درباریوں میں شامل کر لیں۔ حکیم مسیح الزمان نے ان کو ایک خط کے ذریعے اعتماد الدولہ کو متعارف کرایا۔ اعتماد الدولہ خواجہ غیاث الدین محمد تہرانی تہران کے ایک شریف اور قدیم خاندان کی فرد تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد شریف شاہ تہماسب صفوی کے دور میں اصفہان میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ اعتماد الدولہ اپنے والد کی وفات کے بعد مشکلات سے دوچار ہو گئے اور ایران میں نہیں رہ سکے، اور ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے مقصد سے ہندوستان چلے گئے۔ مرزا غیاث بیگ اعتماد الدولہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے دربار میں گئے اور وہاں ان کی اور ان کے بیٹے جہانگیر کی خدمت کر کے یکے بعد دیگرے ترقی کے مدارج طے کیے، اور 1914 ہجری قمری میں جہانگیر سے اعتماد الدولہ کا لقب حاصل کیا۔ 1020 ہجری قمری میں ان کی بیٹی مہر النساء، کہ جن کا لقب نور جہان بیگم تھا، جہانگیر کی زوجیت میں آ گئیں اور ان کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا، اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل قرار پائے۔ اعتماد الدولہ شاعرانہ طبیعت کے مالک نہیں تھے، لیکن وہ ایک باذوق قلمکار اور ماہر سخنور تھے۔ وہ خط شکستہ کو اچھی طرح لکھتے تھے اور اس قدر فصیح الکلام اور خوش لہجہ تھے کہ جہانگیر بادشاہ ان کی باتوں کو ہر تفریح پر ترجیح دیتا تھا۔ وہ ایک ایسے پاک طینت انسان تھے کہ جو ایران اور ایرانیوں کے لیے باعث افتخار قرار پائے۔ ان جیسے افراد کا وجود ہندوستان میں ایرانی ادب و ثقافت کے فروغ کا باعث بنا، اس طرح سے کہ ابھی بھی بر صغیر ہندو پاک میں ایرانی ثقافت کا خمیر موجود ہے۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سفر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد Oh,